inside, please. The people who are coming late will need space. Can you please move on the right hand side? Nare Salwar.
For those who are sick, please recite with me one Surah Fatiha for their complete recovery, especially for the recovery of Firdaus and Bhai Rajani. One Surah Fatiha for Isal Sawab of the mother of Brother Haider Gilani. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صلوات We have been examining several factors associated with the reformation of individual's life. We touched yesterday on some factors which affect the community life. And in these final majalis, I will like to dwell on this point because the health of the community is dependent on the health of the individuals. If the individuals are positive thinkers, the community is going to become positive thinker. If the individuals are negative thinkers, it will affect the community. Therefore, the individuals, first of all, have to understand their responsibility. There is a great task ahead of us, especially those who claim to be the followers of Ahlul Bayt. In yesterday's majlis, I recited one hadith of Janab Siddiqa Tahira Fatimah Zahra Salawatullah wa Salamullah alayha. In which, in the Maidan of Mahshar, on the day of resurrection, on the day of judgment, Janab Siddiqa Tahira will be empowered, will be given the power to decide who among her followers are qualified enough to enter with her in the garden of paradise. And we examined that hadith, which was a very beautiful hadith. If we are true believers, it should really give us so much peace and solace and happiness and contentment and satisfaction, that this is the status of the followers of Ahlul Bayt, that this is the status of the Shias, that Imam Muhammad Baqir salawatullah salamullahi alayh a ma'soom imam is giving tidings to the Shias of Ahlul Bayt through a veteran companion of the Prophet, Jabir bin Abdullah al-Ansari radwanullahi ta'ala alayh. Now, I want first of all, whilst proceeding on my subject matter, to again emphasize and overemphasize of the importance of being happy with the happiness of Ahlul Bayt and being sad with the sadness of Ahlul Bayt. Do you remember a few nights ago, I started with the hadith of Imam Raza salawatullah wa salamullahi alayh. In which he is attaching or he is identifying the importance of Ashura, the importance of the month of Muharram, the importance of being partners with Ahlul Bayt in what afflictions befell them. He says, and I proceed on the same hadith, which is mentioned as a matter of fact in very great detail in An-Nafsul Mahmum, which is one of the authentic narration of Karbala, which has been written by Al-Hajj Abbas Al-Qummi Rahmatullahi Alayh, in which Imam Raza alayhi salam says, Yabna bin Shabib, Yabna Shabib, O the son of Shabib, if you would like to be in close proximity or nearness to us on the day of judgment, and to be near to us, near to our status on the day of judgment, then be happy with our happiness and mourn our sadness, mourn what afflictions and masaib and difficulties that have fallen us, Ahlul Bayt. And in this way, you will become partner of the Ahlul Bayt in their happiness and sadness. It's very important to remember this hadith. Then he says, oh Abi Shabib, if you want to be associated or counted among the companions of Imam Hussein, who rendered their life for the cause of Imam Hussein alayhi salam, for the cause of Islam alayhi salam, then whenever you remember Imam Hussein, always say, Ya laytani kuntu ma'akum fa'afuza fawzan azima. And you will be counted among the companions of Imam Hussein, among the Ansar of Imam Hussein, who gave their life, who sacrificed their life for the sake of Imam Hussein. And what does that mean? This is the expression that we recite in our Ziyarat Ashura, in Ziyarat Ashura, in Ziyarat Waritha, in other Ziyarats. But we don't ponder and we don't think about the importance of this statement that I wish I was with you. Ya laytani kuntu ma'akum fa'afuza fawzan azima. That I would have definitely been risen at a very great and high status. At a very high status of what? Of success, of triumph. Now this is the real fath. Whenever we recite this from the depth of our heart, that O Shuhada'i Karbala, O those who did not care about their life, who did not care about their companions, who did not care about their possessions, who did not care about their kith and kin, who did not care about their family members, who did not care about their children, but they selflessly put their entire affair, their entire destiny at the feet of Imam Hussein alayhi salam, O Mawla, now we are with you on the day of Ashura, and there is no question of our legs or our feet being wavered or shaken from that definite and determined path of death. We know our end is death. We know that we will be massacred. We know that our children are going to be tortured after us. We know that the family of Ahlul Bayt are going to be captives and they will be taken like slaves. Can you imagine the state, can you imagine the low level at which the Muslims had fallen within 50 years of the death of the Prophet? In the year 11 Hijri was the death of the Prophet. In the year 61 Hijri, 50 years after the death of the Prophet, the Muslims who were raised from being mere beasts and animals into being human beings through the sacrifice of Rasulullah Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. And all those favors were forgotten. And all those sacrifices were forgotten. And all those promises that Allah subhanahu wa ta'ala is giving them of paradise, of bliss, of peace in this life and the hereafter, if they follow sincerely the path of Allah subhanahu wa ta'ala through the path of Muhammad and Ali, everything was forgotten. What was the result? The result was the worst massacre ever in the annals of the history of mankind. And that is Karbala. Now here, when we hear about it, when we recite, when we gather together to commemorate it, then there should be a spirit of commemoration within us. You see, if an individual succeeds in reforming himself and in reprogramming himself, in reprogramming his entire psyche, then this reformation is going to be reflected in the performance of the community at large. But if we don't start with ourselves, then the community is not going to be reformed. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah says Allah is not going to change the condition of a people, qawm, people, until they themselves change their own condition first. So the endeavor has to start from us. The koshish has to start from us. Ke nahi badalta khuda us qaum ki halat na ho jisko khayal khud apne badal deka. This is the Urdu translation that Allama Iqbal has performed in his own shayari. Now here, it's a very important message that the Quran has given us. And here Imam Raza is saying, by emphasizing the importance of the commemoration of the martyrdom of Imam Hussein, Imam Raza is showing us the path, as a matter of fact. Nothing is being left to doubt and suspicion. Everything has been made crystal clear for us, provided we have got will and determination of following it. That if you want to be, and every believer who calls himself the follower of Imam Hussein definitely wants to be. Otherwise, our coming into majalis and our spending these long hours into these majalis will become meaningless if we don't want it from the depth of our heart. That yes, on the day of judgment, we are in a very close proximity with the status of Ma'sumin alayhi salam. Everyone wishes this thing, isn't it? Without wishing that thing, our hisab and kitab will become very difficult for us. It will be very difficult for us to cross the border or the bridge of Sirat al-Mustaqim. So now the Imam is showing the way. If you really want to be near to us, then whenever our masaib are remembered, or our masaib are mentioned, whenever whatever has befallen us from grief and sadness, become partner with us. Feel it within yourself. You see, when we come to the majalis, we have to understand one thing, that there are certain standards and etiquettes that have been laid down by humanity, irrespective of the fact of which religion the human beings belong to. But there are certain etiquettes which are considered to be the civilized etiquettes. Under those civilized etiquettes, if, for example, we are attending a funeral, or if we are attending an assembly where somebody is being remembered who has passed away, then it will be against the human etiquette to sit in that assembly and play with your video games, or to start laughing, or to start talking, or this thing. It will be an offense to the person whose house you are attending in order to pay condolences to him. You see, these are the civilized etiquettes, that when you are attending somebody's house, then behave yourself as civilized people. Keep your video games at home. I'm not saying that you are, don't misunderstand me. I'm not saying that you are playing video games. What I'm saying is this, Khuda na khasta, God forbid, if there are some men or some women or some boys or some girls who are not careful enough, that there are some morals which dictate human behavior in certain circumstances. If you, for example, are attending a wedding party or a wedding assembly, then that is an environment of happiness. That is an environment of happiness. And in that environment, if you start laughing or if you start talking, then nobody is going to mind. Even in whose house you are attending, he's not going to mind. But here where the majalis are being attended by Janab Siddiqah Tahira Fatima Zahra Salawatullah wa Salamullahi Alayha, and when the masaib of Hazrat Abbas Alamdar are being recited, or the masaib of Hazrat Ali Akbar are being recited, or the masaib of Hazrat Ali Asghar are being recited, or the masaib of Imam Hussein are recited, you know what is the importance of the masaib of Imam Hussein? That today, the non-Shia community, let me be specific, the non-Muslims are doing research that they, on the day of Ashura, there came a time when the rain that fell carried blood. On the day of Ashura, immediately after the martyrdom of Imam Hussein, there are so many narrations in the books of the Shias, in the books of the Sunnis, in the books of the Christians, that when the stones were being lifted, there was coming out a fresh blood underneath the stones. On two martyrdoms, the martyrdom of Imam Ali on the 21st of Ramadan and on the martyrdom of Imam Hussein in Bayt al-Maqdis, there was blood that was flowing from the ground. Otherwise, the massacre of Karbala had taken place in Karbala, hundreds of miles away. The martyrdom of Imam Ali had taken place in Najaf, in Kufa, hundreds of miles away. But these are the evidences, and the research is being carried out, and ample evidence is being forwarded in the books of history. And we have to appreciate, if the importance of the martyrdom of Imam Hussein is such, if the importance of the martyrdom of Imam Ali is such, that the stones shed the tears of blood. After all, Allah has given life to stones as well. Don't forget. Allah, in as much as Allah subhanahu wa ta'ala has given us human beings life, and He has given to the plantation life, He has also given life to the stones as well. The stones also have got, now this is a new research, they have got the capability of reproduction. The resources that are under the bed of the sea, and under the bed of the oceans, the resources that are deep inside the ground, they have got power of reproduction. The coal mines have got power of reproduction. The diamond mines have got power of reproduction. How can they have power of reproduction if there is no life that has been given to them? Now the effect of the martyrdom of Ali and Hussein was such that it affected the psyche of not only human beings and jinn. It affected the psyche of not only the plantations and vegetations, but it affected also the jamadat, the mountains and the ground and the earth. Now you can imagine, if the mountains and earth could mourn for Imam Hussein, you and I, the human beings, and especially those who call themselves to be the followers of the Ahlul Bayt, at least let us have some etiquette. When the masaib are being recited, then God forbid, again I keep on saying that nobody should take this, what I'm saying, as a certainty, but what I'm closing the doors of uncertainties. I'm closing the doors of probabilities, the possibilities, by saying that we have to behave in a civilized way, in an Islamic way. There has to be Islamic akhlaq in our conduct, in our behavior, that we should, if we can't cry, nobody is forcing you to cry, but at least be sympathetic to those who are overcome with the emotion, and do not laugh and make mockery at that time. You see, you, the Shias of Ahlul Bayt, are being observed today from all nooks and corners of the earth. Everyone is concentrating, some for political reason, some for religious reason, some because they have got bugs in their heart, some because they have got so much hatred in their heart that because of the hatred of the Shias, they are trying to falsify the instance, the incidents of Karbala. But the Karbala does not live on the pages of history. Karbala lives in our heart. Karbala is ingrained in our heart. Millions of us will come and go, and nobody will remember us after a few years. But this remembrance of Imam Hussein has continued for 1400 years and will keep on increasing. And you can see with your own eyes. Only 20 years ago, when we used to go for the ziyarat of Janab Zainab alayhi salatu wassalam, there were no hotels there to live in the Zainabiyah. There were no restaurants there. There were no houses. There were no residences. People were compelled, the Zuwar were compelled to stay in Damascus and travel all the way from Damascus to Zainabiyah and perform ziyarat and go back. Now today, look at Zainabiyah, how it has developed itself within 20 years. It has become a booming town, a booming town. And this is all because of Janab Zainab. Now you decide who has won the war when Imam Zainul Abidin salawatullah wa salamullah alayhi. Was asked, who was triumphant in Karbala? Hussein or Yazid? Because people still have this misconception that whoever wins the material war, who has got a huge army, riches, and all this treasury, the huge treasury, no matter in what way he has filled his treasury with halal or haram, then he is successful. Whoever is, has got money, is successful. Whoever has got material power is successful. No. Imam Zainul Abidin says, if you really want to know who won the war, then wait until the Muazzin says Allahu Akbar. Wait until the Muazzin says Allahu Akbar. And when the Muazzin says Allahu Akbar, he will say also Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah. Then know that it is Hussein who through his blood saved La ilaha illallah and Muhammad Rasulullah. So who has won? Even the enemy himself is compelled to say Muhammad Rasulullah. Can you imagine? Umar ibn Sa'd was leading 30,000 people, 30,000 troopers in Namaz-e-Jama'at. How many Namaz-e-Jama'at in our own time do you get where there are 30,000 people? And Umar al-Sa'd was the one who on the day of Ashura, after Imam Hussein fell on the ground, he is the one who called people that go and behead Hussein because the time of Namaz is going. We will make the Namaz qaza if you don't kill Imam Hussein fast. See, this sort of rotten, totally rotten mentality. Can you imagine what is the difference between them and the beasts who could not think for themselves? Why? Because their mullahs gave them a fatwa and by misinterpreting the Quran that no, never mind whatever you do, it is not you who are doing, it is Allah who is doing. So they shifted all their blame and all their vices and all their sins on Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore, the Muslim today is not able to find the correct way, and it is your responsibility to show them the way. People are in need that somebody should hold them by their hands and show them the correct way. And that correct way, you see, there is a promise in Surah Tawbah, which is also called Surah Bara'ah, that Allah subhanahu wa ta'ala says, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. It is He who sent His messenger. هو الذي أرسل رسوله, His messenger, بالهدى ودين الحق, with guidance and the true religion. True religion. What is a true religion? The religion that is based on complete truth and on complete justice. Justice is the thing which every single Nabi who came on the face of the earth, he came to proclaim truth and justice. And if the Muslims become so much lame that they try to put even in the interpretation, in the simple translations of the Quran, injustice or oppression is translated, and especially those which are translated from Saudi Arabia, are translated as wrongdoers. Baba, justice and injustice have got their own meaning in English language. Oppression, zulm has got its own meaning in it. What is biting you? What is killing you? By calling the oppressors oppressors? By calling the zalimin zalimin? No. The translation, look at the translations. Wrongdoers. Wrongdoers are many. And for different purpose there are wrongdoers. Those who drink alcohol are wrongdoers. Those who lie are wrongdoers. Those who commit other crimes and other sins are wrongdoers. But operation zulm is such a grave sin that Allah subhanahu wa ta'ala, he completely disassociates himself from zulm. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. That Allah does not make a zulm, even an iota of zulm. So if Allah does not commit an iota of zulm, would he be pleased with those of his servants who commit zulm? Who can think? I mean, why are they not prepared to think rationally and logically? If Allah absolves himself and completely separates himself and also rejects the zalimin totally, that he has cursed the zalimin. وَلَعْنَةُ عَلَى الظَّالِمِينَ. How many times? Many times. In the khutab of Janab Zainab, I have recited in front of you, in which the last part is what? Yeah, Allah is cursing the zalimin. What is wrong with you in calling zalim zalim, in calling a zalim oppressor? Because still, even after 1400 years, they want to put a veil of hiding. They want to conceal the zalimin. Because they know, without the sunnah of Muawiyah and Yazid, they cannot possibly remain in power. It is through the sunnah of Muawiyah and Yazid that they are saving their own backs, that they are saving their own selves, that they are trying to justify their own strategies and policies. If you remove Muawiyah and Yazid, they won't be able to justify what they are doing. You see? So here, everything, even the religion, even Islam, is being politicized for the sake of political motives, for the sake of political interest. They are trying to turn the values, human values, the Islamic values, the values of the Sunnah, the values of the Seerah of the Prophet, upside down. But today, look at the member of Hussein, that this is the only member on which the truth is being proclaimed without any fear. What can you do? Maximum, what can you do? Come and kill us? Come and kill us. Because we know that our life is worthless in comparison with the lives that have already been sacrificed. Nakhle Islam namuna hai baro mandi ka phal hai ye sainkdon sadiyon ki chaman bandi ka. This is Allama Iqbal. Nakhle Islam namuna hai baro mandi ka phal hai ye sainkdon sadiyon ki chaman bandi ka. This is the night of 9th Muharram. This is the night of 9th Muharram. And do you know what the night of 9th Muharram is? That tomorrow, on the battlefield of Karbala, on the ground of Karbala, Imam Hussein will be totally besieged, totally surrounded. Now there won't be any space, or there won't be any channel of escape. But this is the night of Muharram. We have already mentioned that on the day of 7th Muharram, the water supply was totally severed from Ahlul Bayt. The water supply was totally severed from Ahlul Bayt. Today, Imam Hussein is proving to the entire world, to entire humanity, if you have got enmity with me, come and kill me. But these are children, these are siblings, these are kids. Some of them are so much small and children. The Janabe Sakina narrates that I became so thirsty that I went inside the tent of my aunt Zainab in order to demand from her some water, that if she has some water, I am very, very thirsty. But what I saw stopped me from demanding water. What did Sakina saw in the tent of Janabe Zainab? Sakina saw that her brother Ali Asghar was crying so much and become so much restless because of the throng of thirst, severity of thirst, that Janabe Zainab was holding the child and then putting the child on the ground and trying to solace him and trying to give him and trying to solace him. Sakina said, I forgot all about my thirst. I did not demand water from my aunt Zainab, but I told her, let us go and search for water in other tents. So Janabe Zainab got up with Ali Asghar and I followed him. As we went from one tent to another and from another tent to the third tent, there were about 25 children who followed us in search of water, but we could not find water anywhere. The voice of Al-Attash was coming. Burere Hamadani, who had come from Yemen, Burere Hamadani, he called his tribesmen, come with me. The children of Hussein are dying of thirst. Let us go and bring some water. So Burere Hamadani and his companions, they set out from the tents of Imam Hussein and came nearer to the Furat. Then the commanders who were on the bank of Furat, they said, who is coming? Who are you? He said, I am Burair from Banu Hamadan. Now it so happened that on the bank, the command was in the hand of somebody who was related to Burair. So he told Burair, oh Burair, you and your companions, if you want to drink water, then I am opening the front for you and go as drink as much water as possible. But no water will reach in the tents of Hussein. We will not allow you to take any water to the tents of Hussein. Burair said, you are commanding us that we can't take water and the swords are in front of us. Come, if you have got courage, come and stop us. So he forced himself with his companions on the bank of Furat and he filled the bag with water. When he filled the bag with water, he came out, Burair came out, his companions came out. The person who had bag of water with him, he was attacked and he was about to be killed. But all what concerned him was this, that the supply of water should reach the children of Hussein. The water bag reached the children of Hussein. But Janabe Sakina says the children were so thirsty that all of them threw themselves on the bag of water. The mouth of the bag opened and all the water was spread on the ground. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومكفر شيعتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات
جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو چکے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا وہ زندہ ہیں لیکن اس کا پتہ اس کی پہچان اس کا احساس تمہیں نہیں ہے. اس آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے ان چند راتوں میں کہ جہاں پر مجھے اپنے مضمون کو اختتام تک پہنچانا ہے, فلسفہ کربلا یا مقصد شہادت حسین کے عنوان کے تحت ہماری مجلسیں ہدیہ سماعت ہیں, کہ جو آیت ابھی میں نے انگریزی میں پڑھی اس کو میں زیادہ آپ کے سامنے اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر خداوند کریم یہ کہہ رہا ہے کہ وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, کاہے کے لیے بھیجا, ہدایت پہنچانے کے لیے بھیجا, دین حق کو پہنچانے کے لیے بھیجا. چنانچہ ساری تربیت رسول اللہ کی حق بجانب ہے اور ہدایت بجانب ہے. جو کچھ رسول کہتے ہیں کرتے ہیں, جو فعل ان سے سرزد ہوتا ہے, جو فکر ان سے سرزد ہوتی ہے, ساری باتیں ہدایت پر مبنی ہیں اور دین حق کو مرسوخ کرنے کے لیے, اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہی نبی کی تعلیمات ہمارے سامنے اور ہماری ہدایت کے لیے پہنچائی گئی. ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. مقصد کیا تھا دیکھیں, یہ دس از دا پارٹ وچ آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ایکسپلین ان انگلش بیکاز آف دا شارٹیج آف ٹائم اینڈ آئی ہیو ٹو ابائڈ بائی دا ٹائم. کہ مقصد کیا تھا, مقصد یہ تھا لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اس کو تمام ادیان پر ظاہر کر دے, تمام ادیان پر حاوی کر دے. دین اسلام, دین حق کی پہچان ہی یہی ہے کہ تمام ادیان اس کے تحت آ جائیں, یعنی وہ فاتح بن جائے, وکٹوریس بن جائے, ٹرائمفٹ بن جائے. اس کی دین اسلام کی بقا ہو, باقی تمام ادیان اس کے ماتحت آ جائیں اور دین اسلام میں شامل ہو جائیں. یعنی دین اسلام کی فلاح کے لیے, فلاح بہبودی کے لیے, کامیابی کے لیے, کامرانی کے لیے, سکسیس کے لیے, ٹرائمفنٹ کے لیے خداوند کریم نے اس آیت میں, کہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے, اس میں یہ بتلا رہا ہے کہ مقصد کیا ہے, لیظہرہ علی الدین کلہ, تمام ادیان پر وہ چھا جائے, دین اسلام تمام ادیان پر چھا جائے. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, چاہے کہ جو مشرک ہیں اسے چاہے کہ ناپسند کریں. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام چھا جائے گا, تو ظاہر ہے کہ قرآن کا وعدہ تو سچا ہونا چاہیے. تو ابھی اس زمانے میں 1400 سال بیت چکے ہیں رسول اللہ کو, اور دین اسلام کیا حاوی ہو گیا ہے, تمام ادیان پر حاوی ہو گیا ہے؟ کرسچینٹی بھی ہے, جوڈائزم بھی ہے, ہندوئزم بھی ہے, بدھوئزم بھی ہے, جو لوگ دین میں مانتے ہیں وہ بھی ہیں, جو دین میں نہیں مانتے اگنوسٹکس وہ بھی ہیں, جو خدا کے وجود میں مانتے ہیں وہ بھی ہیں, جو خدا کے وجود میں نہیں مانتے ایتھیسٹ وہ بھی ہیں. تو ظاہر ہے, اور وہ میجورٹی میں ہیں اور ہم مائنورٹی میں ہیں. مسلمان جو ہیں وہ اقلیت میں ہیں, وہ اکثریت میں ہیں. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے اور ایمفیٹیکلی کہہ رہا ہے کہ مقصد اسلام کا یہ ہے, میرے رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام ادیان پر چھا جائے گا. تو اگر وعدہ الہی ہے تو ظاہر ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہو کر ہی رہے گا. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اہل اسلام سے پوچھ رہا ہوں, تمام مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوا ہے ابھی تک؟ کہاں ہے, کہ اسلام چھا چکا ہے. نہیں, اسلام چھا نہیں چکا, اس لیے کہ میں مائنورٹی میں ہیں. مسلمان 1.6 بلین ہوتے ہوئے بھی مائنورٹی میں ہیں, کیونکہ وہ لوگ میجورٹی میں ہیں, غیر مسلمان میجورٹی میں ہیں. تو اب اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ تو سچا ہو کر ہی رہے گا. تو اگر آج نہیں ہوا تو کل ہوگا, کل نہیں ہوگا تو اس کے بعد ہوگا, چاہے کہ ہزار سال کے بعد ہو لیکن ہوگا, کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں, اور بہت اہم نقطہ جس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں, کہ اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے تو وہ تو ثابت ہو کے ہی رہے گا, سچا ہو کے ہی رہے گا. کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم حاوی ہو چکے ہیں. نہیں, ہم حاوی نہیں ہو چکے, کیونکہ نارمل آبزرویشن یہ بتلا رہا ہے, امپیریکل ایویڈنس یہ بتلا رہا ہے کہ ہم حاوی نہیں ہو چکے. تو ہوں گے, کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوں گے. ہوں گے تو ہوں گے تو کب ہوں گے, ہوں گے تو کب ہوں گے, یہ سوال اہل اسلام سے پوچھ رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ اب اگر آج نہیں ہوا تو محمد کا جانشین ہے, غیبت کے پردے میں ہے, غیبت کے پردے میں ہے, وہ اس وعدے کو سچا کر کے ثابت کرے گا. لہذا ہر کسی کو انتظار ہے, کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جس کو انتظار نہ ہو کہ ایک آئے گا کہ جو اس وعدے کو ثابت کر کے رہے گا, جبکہ اہل اسلام کی بول بالی ہوگی اور تمام ادیان پر چھا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ اگر مسلمان اس عقیدے پر قائم نہیں ہے کہ کوئی آئے گا کہ جو اس وعدے کو ثابت کرے گا, تو پھر وہ مسلمان مسلمان نہیں رہتا. تو وہ اس عقیدے کی پہچان, اس عقیدے کی تفسیر, اس عقیدے کی تعویل, اس عقیدے کی سچائی اگر کسی سے چاہتے ہو تو صرف ہمارا ہی مذہب ہے جو بتلا رہا ہے کہ کس طرح یہ وعدہ سچا ثابت ہوگا. صرف ہمارا ہی مذہب ہے جو بتلا رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ کی جو زندگی تھی وہ 63 سال کی تھی, لیکن جو زندگی آپ نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد صرف 23 سال کی تھی. 23 سال کے بعد رسول اللہ اس دنیا سے سدھارے, لیکن رسول اللہ سدھارے لیکن اپنے جو جانشین تھے ان کو معین کر کے گئے, کہا کہ دیکھو میں پہلا محمد ہوں لیکن میرے بعد 12 محمد آنے والے ہیں, اور ان کا آخری جو ہوگا وہ محمد ہوگا جو اس وعدے کو ثابت کر کے دکھلائے گا. لیکن مسلمانوں میں دو اقسام ہیں, دو قسمیں ہیں, مسلمانوں میں دو قسمیں ہیں, ایک مومنین ہیں اور ایک منافقین ہیں. نفاق کی قسم رسول کے زمانے میں تھی, تب تو سورہ منافقین نازل ہوا. اور یہی نہیں, ارے قرآن اپنا آغاز کر رہا ہے, اپنا آغاز کر رہا ہے, اور جب منافق کی پہچان سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں جب دی جاتی ہے تو کہا وفی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کا دل بیمار ہے, دل میں بیماریاں ہیں تو خدا نے ان بیماریوں کو بڑھا دیا. تو پتہ چلا کہ بڑھا دیا, تب بڑھا دیا جبکہ تھا, جبکہ دل بیمار تھے تب ان کو بڑھایا. خدا نے ان کو بیمار نہیں کیا, انہوں نے اپنے آپ کو بیمار کیا. فی قلوبہم مرض, تو مرض ہے ان کے دلوں میں, تو پہلے مرض تھا تب تو بڑھایا, اگر مرض نہ ہوتا تو نہ بڑھاتا. ملاحظہ کیا آپ نے, منافق کی پہچان کیا ہے, فی قلوبہم مرض, کہ ان کے دل بیمار ہیں, دل بیمار ہیں, وہ کس طرح حق کو قبول کریں گے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, تو یہ مرض بڑھتا گیا, یہ مرض بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, رسول کے زمانے سے بڑھتا گیا, کہ صفین کے میدان میں یہ مرض آیا اور حق کو مٹانے کی کوشش کی, جمل کے میدان میں یہ مرض آیا اور حق کو مٹانے کی کوشش کی, اور نہروان کے میدان میں آیا اور مولا علی پر کفر کا فتویٰ دیا تو ان کو حق کو مٹانے کی کوشش کی گئی, کربلا میں یہ مرض آیا اور اس طرح کا ظلم
ظلم کیا اس مرض نے کہ اس کے آثار رہتی دنیا تک رہیں گے. تو نچوڑ کیا ہے, اس بات کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ جو گفتگو میں آپ کے خدمت گرامی میں کر رہا ہوں, اس کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ دو قسمیں ہیں مسلمانوں میں اور دو قسمیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. جہاں پر حسینیت ہے وہاں پر یزیدیت بھی ہے, جہاں پر حسینیت ہے وہاں پر یزیدیت ہے, جہاں پر ایمان ہے وہاں پر نفاق بھی ہے, جہاں پر حق ہے وہاں پر باطل بھی ہے, جہاں پر سچائی ہے وہاں پر جھوٹ بھی ہے. اور جھوٹ ہماری نظروں کے سامنے اتنا نمایاں ہے مسلمان ملکوں میں کہ بس اللہ ہی خیر کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کہ خداوند کریم وعدہ کر رہا ہے کہ دیکھو کوئی آئے گا کہ جو انسانیت کو بچائے گا, پوری انسانیت پر اسلام کا بول بالا ہوگا, اسلام پھیل جائے گا, اسلام حاوی ہو جائے گا, اسلام فتح مند ہو جائے گا, تمام ادیان پر فتح مند ہو جائے گا, تو مجھے پوچھنے کا حق پہنچتا ہے یا نہیں؟ بالکل یہی سوال جو میں آپ سے کر رہا ہوں. جب ہمارے امام زمانہ جب کہ سلسلے امامت کی آخری کڑی آخری محمد سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مولا یہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنی لمبی زندگی جیے, کتابیں لکھی گئی ہیں شیعوں پر تہمت تراشی کرنے کے لیے اور ملامت کرنے کے لیے اور گالیاں دینے کے لیے اور شیعوں کو پر لانتے کرنے کے لیے, اس نقطے پر کہ جو 1400-1300 سال پہلے امام زمانہ سے یہ سوال کیا گیا کہ بلا ہم کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی غیبت کبرا میں اتنے سال جیے اور اتنی لمبی زندگی جیے, تو کہا ان کو کہو کہ قرآن تو پڑھیں. کو پڑھا, قرآن پڑھو تو دیکھو قرآن کس طرح ثبوت پیش کر رہا ہے. وَإِنَّ يُونَسَ لَيُونَسَ لَبِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. کہ یونس واقعی انبیاء میں سے تھا, مرسلین میں سے تھا. وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, بہت امفیٹیکلی کہا گیا ہے. وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. دیکھو جب اپنی قوم سے بھاگا تو وہ ایک ایسی کشتی میں جا کر اس نے پناہ لی کہ جس میں مار رکھے جاتے تھے, لوگ سفر کرتے تھے. وَإِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. تو اس نے ان کا ساتھ دیا لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اور اس کو پھینک دیا دریا میں. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. کہ اس وقت جب کہ انہوں نے اس کو ڈسکارڈ کیا اور اس کو دریا میں پھینکا تو بہت بڑی مچھلی آئی جو یونس کو نگل گئی. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, جبکہ وہ اپنے آپ کو دوشی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے کوئی بھول ہوئی, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی, اور ہوئی کہ اس نے ترک اولا کیا. گناہ نہیں, کیونکہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا, انبیاء گناہ نہیں کرتے. ترک اولا, جس طرح کہ آدم سے ترک اولا ہوا, اس طرح یونس سے ترک اولا ہوا کہ اس کو 100,000 آدمیوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا, انہوں نے اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ وہ خود اس نے صبر کا دامن چھوڑا اور بھاگ گیا ان کو چھوڑ کے. تو یہ اس کی سزا تھی, ترک اولا کی سزا تھی, لیکن سزا ختم ہونے والی تھی کیونکہ اللہ کا نبی تھا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا, استغفار کرنے والا نہ ہوتا, اللہ کی یاد کو گلے سے لگانے والا نہ ہوتا, مسلسل اللہ کی یاد کرنے والا نہ ہوتا, تو یونس رہتی دنیا تک, قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. آپ نے سوچا کیا کہا قدرت نے؟ کیا کہا آپ نے سوچا کہ قرآن نے کیا کہا؟ دیکھیں ایک لفظ جو قرآن کا ہے وہ حکمت سے بھرپور ہے, کیونکہ بشر کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا, یہ پیدا کرنے والا کا کلام ہے. تو کوئی ایک لفظ بھی بغیر مصلحت کے نہیں آتا قرآن مجید میں. کہ جہاں پر خداوند کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا, اگر وہ میری طرف وہ رجوع نہ کرتا, اللہ کی طرف رجوع نہ کرتا, تو وہ رہتی دنیا تک, قیامت تک, فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا. تو نہ قیامت تک نہ صرف یونس زندہ رہتا لیکن مچھلی بھی زندہ رہتی. جارے جس کی قبضے قوت میں یہ بات ہے, جس نے یونس کو پیدا کیا وہ یونس کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے یا نہیں, جس نے اس مچھلی کو پیدا کیا وہ مچھلی کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے یا نہیں. لیکن نہیں, جب علی اور فاطمہ کے اولاد کی بات آئی تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ امپوسیبل ہے, یہ ہے. ارے تم قرآن سے خیانت کر رہے ہو, قرآن سے خیانت کر رہے ہو. اگر بارہویں کو ریجیکٹ کر رہے ہو تو قرآن سے خیانت ہو رہی ہے. اس لیے کہ آج پروف کرو کہ نبی عیسیٰ موجود ہے یا نہیں ہے تمہارے درمیان. کون سا ایسا مسلمان ہے جو کہے کہ عیسیٰ کی موت ہو چکی ہے؟ کوئی نہیں کہتا عیسیٰ زندہ ہے, کہ عیسیٰ کو بلایا گیا آسمان پر اٹھایا گیا ہے, زندہ ہے. ادریس زندہ ہے, خضر زندہ ہے, یہ سارے زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن علی اور فاطمہ کے اولاد سے کوئی بارواں زندہ نہیں رہ سکتا. اس سے مسلمان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے, بڑی بدہضمی ہو جاتی ہے مسلمان کو. تو یہاں پر قرآن سے کم از کم قرآن کے تو بنو, سنت رسول کے تو مخلص بنو. ہم سے کوئی تم وابستگی نہیں چاہتے, لیکن قرآن سے تو وابستہ رہو, سنت رسول سے تو وابستہ رہو. تو یہاں پر اب جو حقیقت ہے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, اور وہ حقیقت یہ ہے, اس آیت کی طرف میں لوٹ رہا ہوں پہلے اپنی کل کی مجلس کو کی تکمیل کرنے کے لیے, اور پھر دوسری آیت پر جا رہا ہوں. تمام کی تمام آیتیں یہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں. تو وہاں پر جس آیت کو شروع کیا اور اس کو چھوڑا, اور میں نے کہا اس کی تکمیل کل کی مجلس میں کروں گا, اس کی تکمیل تو ہوگی, لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ اگر یہ گروہ منافقین کا گروہ نہ ہوتا تو میں نے ابھی ارشاد کیا کہ سورہ منافقین ہرگز نازل نہ ہوتا, کیونکہ سورہ منافقین میں خداوند کریم اپنے نبی کو یہ خبردار کر رہا ہے, اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون, کہ اگر منافقین آتے ہیں تو یہ منافقین کیا مارس سے اترے تھے؟ یہ منافقین کیا آؤٹر سپیس سے آئے تھے؟ کیا کون تھے یہ منافقین؟ رسول کے زمانے میں رہنے والے ہی تھے یا نہیں تھے؟ تمہاری ڈیفینیشن کے مطابق کہ جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی بن گیا, جس کو رسول نے دیکھا وہ صحابی بن گیا, بلکہ وہ جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے رسول کو دیکھا وہ بھی جنتی ہیں. جس کسی کا راستہ تم ناپو اور جس کا اتباع کرو وہ تمہیں صراط مستقیم پر لے جائے گا. اس لیے تو وہ حدیث گڑی گئی کہ الصحابہ کلہم عدول, کہ سب کے سب عادل ہیں. تو عمار بھی صحابی تھے, ان کو قتل کرنے والا بھی صحابی تھا. اب چاہے کہ عمار کے خونی کا اتباع کرو, اس کی پیروی کرو, یا عمار کی پیروی کرو, دونوں تم کو راستے پر پہنچا دیں گے. اور جو رسول اللہ پہ پتھر کی بارش برسائی تھی طائف میں, اور بعد میں مکے کے اندر اتنی اذیتیں پہنچائی تھی کہ رسول نے کہا کہ جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئی کسی بھی نبی کو مجھ سے قبل نہیں پہنچائی گئی, وہ سب کے سب صحابہ بن گئے. جس کسی کی پیروی کرنا ہو کرو. کربلا میں آئے تھے, چند صحابی تھے کربلا میں. جو جمل میں آئے ہوئے تھے کون تھے؟ طلحہ اور زبیر کون تھے؟ صحابی تھے یا نہیں تھے؟ یوسفین میں آئے تھے کون تھے؟ صحابی تھے یا نہیں تھے؟ ہاں, یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ گئی, تیسری مجلس میں یا چوتھی مجلس میں عمار کہنے کے بدلے, جب کہ سفین کا تذکرہ ہوا, عمار کہنے کے بدلے ڈیو ٹو سلپ آف ٹنگ میں نے ابو ذر کہہ دیا تھا, تو میں معافی چاہتا ہوں, یہ بھول تھی میری. تو یہاں پر عمار کے قاتل صحابی, عمار خود صحابی, کہ عمار کو خدا رسول خدا نے یہ کہا کہ عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ, اے عمار تجھے وہ گروہ قتل کرے گا جو راندہ بارگاہ ہوگا, جو باغی ہوگا, جس نے بغاوت کی ہوگی. کس سے بغاوت کی ہوگی؟ عمار سے بغاوت کی ہوگی؟ نہیں, حق سے بغاوت کی ہوگی. اور حق کون ہے؟ الحق مع علی وعلی مع الحق. حالانکہ یہ گواہی دینے والا کہ تو محمد اللہ کا رسول ہے سچی گواہی دے رہا ہے, لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں. اب جن کو اللہ جھوٹا کہے ان کو تم سچا کہہ رہے ہو؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹے ہیں اور تم سچا کہہ رہے ہو, تو آیا تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں اللہ کی مرضی پر عمل کرنا ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف عمل کرنا ہے؟ کہ حالانکہ یہ گواہی سچی ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے. تو یہ تو سورہ منافقین کی بات رہی. اب سورہ توبہ پر آئیے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, جو تمہارے ارد گرد عرب کے دیہاتی ہیں سب کے سب منافقین ہیں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ اعرابی میں سے, دیہاتیوں میں سے تمہارے ارد گرد جو ہیں وہ منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ, اور اہل مدینہ میں سے ایسے ہیں کہ جو اڑے ہوئے ہیں نفاق پر, اڑے ہوئے ہیں. یہ میں بخاری سے یا مسلم سے نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ, تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ, ہم ان کو دو مرتبہ تعذیب کریں گے, دو مرتبہ ان کو سزا دیں گے. تو ایک تو سزا ہو چکی ہے, باقی دوسری ہونے والی ہے یا نہیں آپ فیصلہ کیجئے. ایک سزا تو ہو چکی ہے, باقی دوسری آنے والی ہے یا نہیں؟ نحنو نعلمہم سنعذبہم مرتین, دو مرتبہ ہم ان کو سزا دیں گے. سنعذبہم مرتین ثم يردون الى عذاب عظیم, اور اس کے بعد زبردست دردناک عذاب میں ہم ان کو مبتلا کریں گے. اب اگر پہچان ہو چکی کہ ایماندار کون ہے اور منافقین کون ہیں, تو اب ایمانداروں کی طرف آئیے. کہ کل کی آیت سورہ توبہ کی یاد ہے یا نہیں, کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, اور اس کے بعد پہچان دے رہا ہے کہ کون ہیں جن کے نفوس کو اللہ نے خرید لیا ہے, جنہوں نے یہ سودا کیا ہے اللہ کے ساتھ, اپنے نفس کو بیچا, اموال کو بیچا, دنیا کو بیچا, سب کچھ بیچ دیا, جو کچھ ان کے قبضے قوت میں تھا سب کچھ بیچ دیا, سر کٹا کر بھی اللہ کا ذکر کیا, نوک نیزے پر بلند ہو کر بھی قرآن پڑھا. یہ کیسی قربانی ہے, یہ کیسی قربانی ہے؟ کون حسین؟ جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین, جو حامل ضمیر رسالت تھا وہ حسین, جو خلوت شاہد قدرت تھا وہ حسین, جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین, سانچے میں ڈالنے کے لیے کائنات کو جو تولتا تھا نوک زرہ پر حیات کو, یہ حسین. تو اب حسین کا قصیدہ جب قرآن نے پڑھا تو کہا پہچانو کون ہیں یہ مومنین جن کی بشارت میں دے رہا ہوں, جن کے جانوں کو میں نے خرید لیا, جن کے اموال کو میں نے خرید لیا, کہ وہ کون ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر فبشر المؤمنین. یہ وہ ہیں کہ توبہ کرنے والے, اپنی زندگی میں توبہ کرنے والے, مسلسل توبہ کرنے والے. التائبون والعابدون یہ عبادت گزار بندے, والحامدون یہ حمد و ثنا کرنے والے, والسائحون یہ سفر کرنے والے, عبادت کرتے کرتے سفر کرنے والے, حمد و ثنا کرتے کرتے سفر کرنے والے, العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون یہ رکوع کرنے والے, یہ سجود کرنے والے, الراکعون الساجدون دون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر یہ لوگوں کو نیکیوں کو طرف بلانے والے, یہ لوگوں کو بدیوں سے روکنے والے, والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. فبشر المؤمنین, اے رسول تو ان ایمانداروں کو تم بشارت دو. کاہے کی بشارت دو؟ تو جنت کی بشارت دو کہ اب میں نے چونکہ تم نے سب کچھ میرے لیے, میری محبت کے لیے, میرے دین کے لیے قربان کیا, میں نے جنت کی حکمرانی تمہارے حوالے کر دی, تم بھی داخل ہو جاؤ, جس کو چاہے لے جاؤ اس میں. تو یہ ہے مرتبہ حسین کا, یہ مرتبہ حسین کا کہ حسین کا قصیدہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے. قرآن مجید اس حسین کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جہاں پر جب اوصاف دے رہا ہے تو اب پہچانو کہ کون موصوف ہے، کس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، ڈسکرپشن تو دے دیا گیا ہے، اب یہ پہچانو خداوند کریم نے تمہیں عقل دیا ہے کہ کون ہے جو اس ڈسکرپشن میں فٹ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جب لوگوں نے پہچانا کہ حسین کیا ہے، تو حسین کیا ہے، تو حسین اپنا جلوہ دکھلا رہے ہیں، اپنی حقیقت دکھلا رہے ہیں، ایسی بے نظیر قربانی پیش کر رہے ہیں، کربلا کے میدان میں ایسی بے نظیر قربانی پیش کر رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بعد کربلا میں تمہیں لے جا رہا ہوں، شام کے بازاروں میں لے جا رہا ہوں، شام کی گلیوں میں لے جا رہا ہوں، کہ جبکہ علی اکبر کا سر اس نیزے پہ بلند تھا کہ جو جناب لیلہ کے سامنے تھا، کہ یہاں پر جبکہ یہ لٹا ہوا قافلہ بازاروں سے گزر رہا تھا، ایک مسیحی ایک نصرانی عورت آئی اس نیزے کے پاس، کہا اللہ یہ جمال یوسف بارے الہ، کاش اس کی ماں مر گئی ہوتی اس کو اس حالت میں دیکھنے سے پہلے۔ ام لیلہ نے کہا اے خاتون مجھے کیوں کوس رہی ہو، میں اس کی ماں ہوں۔ کہا تم اس کی ماں ہو، ارے سلام ہو تمہارے صبر پر کہ ایسی بڑی قربانی ام لیلہ پیش کر رہی ہیں۔ صبح عاشور ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے نوجوان علی اکبر کی طرف اشارہ کیا، کہا آخری اذان تمہاری سننے کا کو دل چاہ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے صبح کی اذان علی اکبر نے دی، اسے حسین نے علی اکبر کی اذان سنی، رسول کے لہجے میں سنی۔ لیکن علی اکبر کون ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر کے جو ہم شبی ہے پیمبر، ہم شبی ہے پیمبر ہے۔ کتنا فخر ہوتا ہوگا اس ماں ان ماں باپ کو کہ جن کے گھر میں علی اکبر جیسا نوجوان پڑھ رہا ہے، کہ جبکہ جب بھی علی اکبر حسین کو رسول کی زیارت کرنی ہوتی تھی علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے، جب وقت شہادت ہوئی جبکہ قربانی کا مرحلہ آیا، سب سے پہلے امام حسین نے اپنے اس نوجوان بیٹے کو حکم دیا، تقدم ولدی آگے بڑھو میرے بیٹے، میرے لخت جگر آگے بڑھو، اب تمہاری باری ہے۔ لیکن حسین یہ کہہ رہے ہیں علی اکبر پہلے خیموں میں جاؤ، تمہاری پھوپھی سے تمہاری ماں سے اجازت کارزار مانگ لو۔ جناب زینب کے خدمت میں آئے، علی اکبر کی طرف دیکھا، کہا بیٹے اس لیے تمہیں پالا تھا، اس لیے تمہیں پالا تھا، اب اپنی ماں کے پاس آئے، لیکن وہ ماں کس طرح اجازت دے، کس طرح جوان بیٹے کو اجازت دے؟ کہا ماں میری بات سن لو، کل محشر کے میدان میں اگر میری دادی فاطمہ زہرا تمہیں یہ کہیں گی لیلا تم نے اپنی اولاد کو میری اولاد پر مقدم سمجھا، تو تم کیا کہو گی؟ لیلا نے کہا جاؤ علی اکبر، تم جیسے ہزار فاطمہ کے بیٹے پر قربان، تم جیسے ایک ہزار فاطمہ کے بیٹے پر قربان۔ یہاں پر علی اکبر جب پپی اور ماں کو رخصت کرنے کے بعد خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، تو حمید ابن مسلم کہہ رہا ہے خدا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس خیمے کا پردہ بار بار اٹھا، بار بار گرا، تو میں نے پوچھا، یہ میں نے اس طرح لگتا تھا جیسے کوئی بڑے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہے، کہ ایک بڑے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ کیا ہوتا ہوگا کہ جب علی اکبر میدان کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، کوئی دامن پکڑتا ہوگا، کوئی آپ کو تھامتا ہوگا، لیکن حسین نے پھر ایک بار آواز دی، چھوڑ دو میرے بیٹے کو، کہ کہ وہ راہ حق کا قربان بن چکا ہے. اب حسین نے عجیب طرح علی اکبر کو تیار کیا. پہلے اپنا اماما نکالا جو علی اکبر کے سر کے پر اماما تھا وہ خود پہنا, اپنا اماما علی اکبر کو پہنایا, اپنی ذرا نکالی علی اکبر کو دے دی. یہاں پر علی اکبر کو تیار کیا اور اس کے بعد سوار کیا. علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے. کچھ دیر آپ نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے سے آ رہا ہے اور کسی کے گرنے کی آواز آپ کے کان میں ٹکرائی. مڑ کے دیکھا بڑھا باپ زمین پر گر چکا ہے. واپس آئے, کہا بابا آپ نے مجھے رخصت کیا میدان میں جانے کی, اجازت دے بابا میرے پیچھے نہ آئیے. حسین نے عجیب کلمہ کہا بیٹے علی اکبر تمہیں کیا پتا کہ اولاد کا نام کیا ہوتا ہے, کاش تمہارا بھی تمہارے جیسا کوئی بیٹا ہوتا تمہیں پتا چلتا. سینے پہ پتھر رکھ کر میں نے تمہیں ودا کیا ہے. اب علی اکبر جب میدان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, حسین بارگاہ عزی میں اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بار الہ تو اس قوم پر گواہ رہنا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبع الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے بار الہ تو اس قوم جب آپ کار پر گواہ رہنا کہ اب اس کی طرف وہ نوجوان جا رہا ہے جو شکل و صورت میں رفتار میں گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے. وَإِذَا اشْتَقْنَا لِزِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ جَمْ. ہمیں یہ تمنا ہوتی تھی, اشتیاق ہوتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کرے تو ہم علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے. کتنا فخر تھا, کتنی تمنا تھی رسول حسین کے دل میں. اب علی اکبر میدان میں آئے, یہ قوم کہ جس نے علی اکبر کو دیکھا بھاگنے لگی. عمر سعد نے کہا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ رسول اللہ آئے ہیں. کہا یہ رسول اللہ نہیں ہے, یہ ہم شکل نبی ہیں, یہ رسول سے مشابہ علی حسین کا نوجوان بیٹا ہے. آگے بڑھو, اس سے تم جنگ نہیں کر سکو گے. بڑے بڑے پہلوان آئے, ان کو واسط نے جہنم کیا. وہاں پر حسین در خیمے پر کھڑے ہیں, ایک در خیمے پر حسین کھڑے ہیں, سامنے لیلا کھڑی ہے. حسین کی نظر علی اکبر کے جنگ کی طرف ہے, لیلا کی نظر حسین کے چہرے کی طرف ہے. یکایک دیکھا حسین کا چہرہ متغیر ہوا. کہا والی میرے بیٹے کی خیر ہو. کہا لیلا تمہارے بیٹے کے مقابل میں ایک ایسا پہلوان آیا ہے, میں نے اپنے نانا سے سنا ہے اولاد کے لیے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے, تم دعا کرو کہ تمہارا بیٹا فتح مند ہو. لیلا نے بال بکھرائے, یا رات یوسف علی یعقوب, یوسف علی یعقوب, اے جس نے یوسف کو یعقوب سے ملایا میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے. وہاں پر علی اکبر نے اس پہلوان کو واصل جہنم کیا اور لوٹے, اتنی بڑی فتح کر کے لوٹے ہیں علی اکبر باپ کی خدمت میں, اتنی بڑی فتح کر کے لوٹے ہیں. لیلا کی دعا تو قبول ہوئی, لیکن اب یہاں پر علی اکبر ایک طلب کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بابا العطش قد قتلنی, بابا پیاس مجھے مارے جا رہی ہے. ہاں اتنی بڑی فتح اور حسین کچھ نہیں دے سکتے, لیکن حسین نے کہا بیٹے اگر تمہیں تسکین ہو جائے یہ میری زبان اپنی منہ میں رکھ لو. حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں رکھ لی, لیکن علی اکبر نے فوراً اپنی زبان کو کھینچ لیا. کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا بابا لسانوں کا عیب تقاسب اللسانی. ارے بابا تمہاری زبان میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. کہا بیٹے سنو, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہارے دادا حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں, وہاں پر حوض کوثر پر تمہیں سلام کریں گے. بسرا علی اکبر نے سمجھ لیا کہ باپ نے کیا کہا, کیونکہ فرزند رسول کا یا وہ فرزند رسول حجت خدا ہے علی اکبر, کہ جہاں پر بابا نے موت کی بشارت دی علی اکبر نے اسے گلے لگا لیا. میدان میں آئے, چاروں طرف سے حملے ہونے لگے, کسی شقی نے علی اکبر کے سینے پر برچی ماری, علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا, باہیں ڈال دیا, گھوڑے مجھے یہاں سے نکال, مجھے یہاں سے نکال. ہاں لیکن جب کے زخموں پہ زخم جھیلتے گئے علی اکبر اب میدان پہ, اب جب گرنے لگے زمین کربلا پر, تو پکارا بتا علیک منی السلام, بابا میرا آخری سلام قبول ہو. میں کہتا ہوں شہزادے کسی نے مولا کو بلایا کہا ہماری خبر لیجئے, کسی نے کہا امو ہماری خبر لیجئے, کسی نے کہا چچا ہماری خبر لیجئے, آپ نے یہ انداز کیوں بدلا؟ تو شاید میرے شہزادہ یہ کہے, اس لیے کہ صبح سے دیکھتا آیا ہوں میرا بڑا باپ لاشوں پہ لاشیں لاتا رہا ہے, گنج شہیدہ میں ان کو سلا رہا ہے, اب میں بابا پر آخری سلام کہہ رہا ہوں. بابا میرا سلام لے جی لیجیے, یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں. لیکن باپ کا دل تھا نکلے خیمے سے, یہاں پر حسین اپنے خیمے سے نکلے, وہاں پر زینب اپنے خیمے سے نکلی, لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اٹھتے تھے اور گرتے تھے, پکارتے تھے این علی این علی. میں کہتا ہوں مولا کس علی کو پہچ پکار رہے ہو, کس علی کو پکار رہے ہو؟ شاید علی مدد کے لیے اپنے باپ کو پکار رہے ہیں کہ بابا یہ وقت مدد ہے, مجھے اپنے نوجوان بیٹے کی لاش پر پہنچائیے. حسین پہنچے, علی اکبر ایڑیا رگڑ رہے ہیں, علی اکبر ایڑیا رگڑ رہے ہیں, علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا, علی اکبر مسکرانے لگے. کہا بیٹے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا رسول اللہ آئے ہیں, علی مرتضی آئے ہیں, میرے چچا حسن آئے ہیں, میری دادی فاطمہ بھی مجھے لینے آئی ہیں, لیکن دا بابا بابا آپ کو دیکھ کر میری دادی فاطمہ زہرا اپنا چہرہ پیٹ رہی ہے, آپ کی بے کسی کو دیکھ کر میری دادی فاطمہ زہرا اپنا چہرہ پیٹ رہی ہے. بس یہ کہنا تھا, علی اکبر کی روح جنت کو پرواز کر گئی. اب بس یہ آخری جملے ہیں, آخری جملے ہیں. حسین نے اپنے نوجوان کی لاش کس طرح اٹھائی؟ ارے اس طرح اٹھائی کہ چہرہ چہرے کے سیز ملا ہوا, پیر زمین پر لٹک رہے تھے. علی اکبر اٹھائے نہیں جاتے, کئی مرتبہ زمین پر لاش کو رکھا, پھر اٹھایا. خیمہ نزدیک آیا, کہا آؤ بچوں اپنے بھائی کی لاش کو اٹھاؤ.